السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ جھلمکسی میں درگاہ فتح پور شریف میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے یہ رپورٹس۔
پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں ہیں، کسی طرح کا عدم استحکام ملک کے مفاد میں نہیں، پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
فاٹا اصلاحات پر عمل درآمد میں تاخیر پر قبائلی علاقوں کے قانون سازوں کا احتجاج۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے نواز شریف کو سیاسی جماعت کا صدر بنائے جانے پر دیگر سیاسی جماعتیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ کون کون سی بڑی سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ لاہور سے میں ہوں قمر رحمان کا۔
اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ۔
بھارتی کشمیر میں خواتین کی چوٹیاں کاٹنے کے واقعات سے خوف ہراس۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراقی فورسز نے ہویجہ کے قصبے کو داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے، اور امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 3 فوجی ہلاک اور 2 اس وقت زخمی ہو گئے جب جنوب مغربی نیجر میں بدھ کے روز امریکی نیجر مشترکہ فوجی گشتی دستے پر حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ استنبول میں امریکی قونصلیٹ کے ایک ملازم کو ترک حکام کی جانب سے گرفتار کیے جانے پر اسے گہری تشویش ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو کبھی استعفے کا خطرہ نہیں تھا، اور انہوں نے اس خبر کو جھوٹ قرار دیا کہ ان کے اور وزیر خارجہ کے درمیان کبھی کوئی کشیدگی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کے روز لاس ویگاس گئے، جہاں انہوں نے متاثرہ افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ستار کاکڑ، اور ان سے درگاہ فتح پور شریف میں ہونے والے اس واقعے کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم ستار کاکڑ۔
وعلیکم السلام۔ جی
بھائی، بتائیے گا کہ کیا واقعہ ہوا اور آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟
جی، وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر ہے اسد اللہ کاکر صاحب، ان کے بیان کے مطابق یہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہاں پر لوگ جمع تھے، جو درگاہ فتح پور ہے، تو وہاں پر ایک مشتبہ شخص آیا ہے، اسے جو درگاہ کے باہر جو ان کی اپنی سیکیورٹی تھی درگاہ کے حوالے سے پرائیویٹ، انہوں نے اس بندے کو روکا اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ جب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھ گچھ کرنے لگے، اسی اثنا میں اس نے جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ باندھے ہوئے بارود میں دھماکہ کیا، اور اس دھماکے میں ابھی تک جو ڈاکٹر، مقامی اسپتال کی ڈاکٹر ہے رخسانہ مکسی، ان کے مطابق 13 افراد کی لاشیں اس وقت اسپتال میں پڑی ہوئی ہیں، اور تقریباً 30 سے زائد افراد اس میں زخمی ہیں۔ زخمیوں میں پولیس کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ جو وہاں پر جو دیگر جو صحافی ذرائع ہیں، صحافی ہیں، ان سے جو ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپتال میں اتنی سہولیات نہیں تھی جتنے وہاں پر زخمی لوگ ہوئے تھے یا جو ہلاک ہوئے تھے۔ تو جو باقی کچھ زخمی تھے، کچھ کو لاڑکانہ بھی بھیج دیا گیا ہے اور کچھ کو سکر بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ یہ 450 کلومیٹر کوئٹہ سے دور ہے، اس لیے کوئٹہ لایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو ابھی بھی وہاں پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ایک تو اس کی آواز دور دور تک سنی گئی، درگاہ کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور ڈاکٹروں کے مطابق اس میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے۔ جی
بہت شکریہ ستار کاکڑ۔ تو ہمارے نمائندے کوئٹہ سے ستار کاکڑ بتا رہے تھے کہ جھلمکسی میں درگاہ فتح پور شریف میں مغرب کے وقت یہ دھماکہ ہوا، جب اس مشتبہ شخص کو لوگوں نے گھیرنے کی کوشش کی تو اس نے دھماکہ کر دیا، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق 13 افراد کی لاشیں ملی ہیں اور 30 سے زیادہ زخمی ہیں، جس میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ نیوز کانفرنس کی مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق۔
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ عدم استحکام کسی بھی صورت ملک کے مفاد میں نہیں اور ان کے بقول اسے سب اداروں کو مل کر ٹھیک کرنا چاہیے۔ فوج کے ترجمان نے یہ بات جمعرات کو نیوز کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہی، جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے حکومتی معاملات میں استحکام چاہتا ہے، جس پر میجر جنرل آصف غفور نے کہا
تو اس انسٹیبلٹی کو سب سے پہلے تو ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے اور وہ ٹھیک کرنا چاہیے تمام اداروں کو آپس میں مل کے، کسی اور کو یہ کہنے کا موقع کیوں ملے کہ یہ انسٹیبلٹی ہے اور یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی بھی انسٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے اچھے مستقبل کے لیے اچھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔
انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور سے جب ایک سوال میں پوچھا گیا کہ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفورڈ نے سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے اجلاس میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے دہشت گردوں سے رابطے ہیں، اس پر پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا
لنک ہونا ایک بات ہے اور سپورٹ ہونا دوسری بات۔ نیم این انٹیلیجنس ایجنسی آف اینی کنٹری جس کے لنکس نہیں ہیں، لنکس آپ تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے کریں تو وہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ کہنا، اور انہوں نے کہا بھی نہیں کہ آئی ایس آئی کی سپورٹ ہے۔
رواں ہفتے راولپنڈی میں ہونے والی خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد فوج کی طرف سے کوئی بیان جاری نہ کیے جانے پر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ خاموشی بھی اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے ایک سوال کے جواب میں اس تاثر کو بھی رد کیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی یا ان کے خلاف مقدمات میں فوج کا کسی طرح کا کردار ہے۔
اس میں کسی قسم کی یہ پرسپشن دینا کہ فوج اس کے پیچھے ہے یا کوئی مارشل لا لگنا چاہتا ہے، دیز آر دی تھنگز وچ آر ناٹ ایون ٹو بی ٹاکڈ۔ پاکستان کی افواج کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اس ملک کی حفاظت ہے، خواہ وہ اندرونی خطرہ ہو یا بیرونی ہو، اور اس کا جیسے آرمی چیف نے کہا بھی ہے کہ اس کی جو کی ہے وہ آئین اور قانون کی عملداری ہے جو ہم سب پہ لازم ہے۔
میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا گزشتہ ہفتے ہونے والا دورہ افغانستان مثبت رہا، جس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ پاکستان کا موقف پیش کیا۔
پازیٹیو انوائرمنٹ میں آرمی چیف کی 1.5 گھنٹہ پریزیڈنٹ اشرف غنی سے 1-to-1 ملاقات ہوئی، اس کے بعد تقریباً اتنا ہی عرصہ ڈیلیگیشن لیول کی بات چیت کی گئی، دونوں طرف سے ایک ری ایشورڈ جو انوائرمنٹ تھی وہ تھی۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا وہ آرمی چیف نے ان کو دلائل کے ساتھ، لاجکس کے ساتھ اور کچھ ایویڈنسز کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس طرف سے بھی ہوئی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دی گڈ تھنگ از، اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس ملاقات کے بعد کوئی نیگیٹو بیان نہیں آیا۔
ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں میں فروغ سے صورتحال مزید بہتر ہوگی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کا دورہ امریکہ نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی۔ یہ رپورٹ بھی ہمیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے بھیجی ہے۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف کا دورہ امریکہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کی راہ ہموار ہوگی۔ خواجہ آصف ان دنوں امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں، جہاں ان کی بدھ کو اپنے امریکی ہم منصب ریکس ٹیلرسن سے ملاقات ہوئی تھی۔ وزیر خارجہ جمعرات کو امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر سے ملاقات کریں گے۔ نفیس زکریا کے مطابق دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان تفصیلی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی سلامتی بشمول افغانستان کی صورتحال اور پاک بھارت تعلقات پر بھی بات چیت کی گئی۔ خواجہ آصف سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مشترکہ شراکت داری جنوبی ایشیا کے طویل المدتی استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی شفقت محمود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دو طرفہ تعلقات کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ کا بیان مثبت ہے۔
بڑی دیر کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں کوئی مثبت بیان آیا ہے، اور پاکستان اور امریکہ اچھے پارٹنر ہو سکتے ہیں بشرطے کہ امریکہ جو اپنی ناکامیاں ہیں افغانستان میں، ان کا سارا بوجھ اور سارا جو مدعا ہے وہ پاکستان پہ نہ ڈالے۔
اختتام شفقت محمود کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو حکومت عالمی برادری کے سامنے پیش نہیں کر سکی۔
میرا خیال ہے یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی تھی، کیونکہ جتنی سیکریفائسز پاکستان نے دی ہیں، جتنی دلجوئی سے ہماری افواج نے لڑائی کی ہے دہشت گردی کے خلاف، جو قربانیاں دی ہیں، وہ اگر ہم نہ پہنچا سکیں تو پھر ہماری حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی زیب جعفر کہتی ہیں کہ پاکستان نے اپنا موقف امریکہ پر واضح کیا ہے، جس کے بعد ان کے بقول امریکہ کی طرف سے مثبت جواب آیا ہے۔
آئی تھنک جی بہت اچھا ایک اسٹرانگ پازیٹیو رسپانس آیا امریکہ کی طرف سے، جو ہمیشہ سے کہا کرتا تھا کہ ڈو مور، اور ہم پاکستان کا نیریٹو اس دفعہ بڑا کلیئر گیا ہے کہ پاکستان ہیز ڈن اٹس ڈیوٹی اگینسٹ وار آن ٹیرر۔
تجزیہ کار رؤف حسن کہتے ہیں کہ پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے واضح موقف پیش کرنا ہوگا، اور ان کے بقول جو کہا جائے اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔
کہ پاکستان کے بارے میں جو ایشو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اس لیے ایک ڈوالٹی ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ اس کو جو ویسٹ ہے وہ اس کو ہماری ڈپلیسٹس اپروچ کہتا ہے کہ جی ہم جو کہتے تو یہ ہیں کہ جی ہم ٹیرر کو الیمینیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے گھر میں کچھ ایسی ٹیرر آرگنائزیشنس جو ہیں ان کو ہم فسیلیٹیٹ کرنے ہیں۔ اس پالیسی کو ریویو کیے بغیر ہم انٹرنیشنل اسکینر کے نیچے رہیں گے، اور دنیا ہمیشہ ہمارے بارے میں سوالیہ نشانات جو ہے وہ کھڑے کرتی رہے گی۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو اس بات کا ادراک ہے کہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے دونوں کے درمیان تعاون اہم ہے، اور باہمی تعاون ہی سے دیر پا امن کے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عراقی فورسز نے حویجہ کے قصبے کو داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اس فتح کا اعلان کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ہمراہ پیرس میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف اسے عراق کی فتح بلکہ پوری دنیا کی کامیابی قرار دیا۔ حویجہ کو واپس لینے کی کارروائی 21 ستمبر کو شروع ہوئی تھی، جس میں امریکی پشت پناہی والی عراقی فوجوں اور ایرانی پشت پناہی والے شیعہ پیراملٹری گروپوں نے حصہ لیا۔ حویجہ شمالی عراق میں داعش کا آخری مضبوط گڑھ تھا، جس کی آزادی کے بعد اب شدت پسند تنظیم کے پاس عراق میں صرف اس علاقے کا کنٹرول رہ گیا ہے جو شام کی مغربی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ عراق کے وزیراعظم نے جمعرات کے روز کرد پیش مرگہ فورسز پر زور دیا کہ وہ داعش کے ساتھ جنگ میں عراقی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کام کرتی رہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کردستان کی آزادی کو مسترد کرنے کے وعدے کو دہرایا۔ پیرس میں بات کرتے ہوئے عبادی نے کہا کہ حکومت کردوں کے ساتھ کوئی تنازع نہیں چاہتی، وفاقی اختیار کو قائم رہنا چاہیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے جمعرات کے روز کہا کہ ان کی حکومت صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہے۔ امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 3 فوجی ہلاک اور 2 اس وقت زخمی ہو گئے جب جنوب مغربی نیجر میں بدھ کے روز امریکی نیجر مشترکہ فوجی گشتے دستے پر حملہ کیا گیا۔ امریکی افریقی کمانڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ساجیدار ملک کا ایک فوجی بھی ہلاک ہوا، لیکن انہوں نے اس کی قومیت نہیں بتائی۔ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ استنبول میں امریکی قونصلیٹ کے ایک ملازم کو ترک حکام کی جانب سے گرفتار کیے جانے پر اسے گہری تشویش ہے۔ ترک میڈیا کی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ یہ ملازم اپنے نام کے ابتدائی حروف MT سے شناخت کیا گیا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ وہ ترک حکومت اور آئینی حکام کے خاتمے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے جلاوطن عالم فتح اللہ گولن کے ساتھ روابط تھے۔ ترکی میں امریکی مشن نے جمعرات کے روز ایک بیان میں ان الزامات کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو کبھی استعفے کا خطرہ نہیں تھا، اور انہوں نے اس خبر کو جھوٹ قرار دیا کہ ان کے اور وزیر خارجہ کے درمیان کوئی کشیدگی ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کی صبح ٹویٹر پر ایک پیغام میں NBC نیوز کی اس رپورٹ پر تنقید کی کہ وزیر خارجہ اس سال کے شروع میں استعفیٰ دینے والے تھے، اور کئی مہینے سے ان کے اور صدر کے درمیان کشیدگی تھی، اور وہ نائب صدر مائک پینس کے اصرار پر اپنے عہدے پر قائم ہیں۔ بدھ کے روز ٹیلرسن نے اس بیان کو مسترد کیا تھا کہ وہ استعفیٰ دینے کے قریب تھے۔ امریکہ میں جوا خانوں کے سبب شہرت رکھنے والے شہر لاس ویگس کے باسی ملکی تاریخ کے بدترین قتل عام پر غم زدہ ہیں۔ بہت سے لوگ گھروں سے نکل کر ان لوگوں کو یاد کرنے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں پولیس اس شخص کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے جس نے یہ بدترین فائرنگ کی۔ کیرولین پرسوئی کی اور سینٹرل ڈیسک کی رپورٹوں کے ساتھ اسد حسن۔
تفریح اور رنگینیوں کی علامت لاس ویگس کی پٹی اس وقت کوئی مقدس مقام نظر آتی ہے۔ ہر طرف دعائیہ پیغامات ہیں اور دکھ کا اظہار ہے۔ یہ آواز سمانتھا راس کی ہے جو اپنے کزن کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ فائرنگ کے بعد بھاگا نہیں تھا بلکہ دوسروں کی مدد کر رہا تھا۔ سمانتھا کے کزن کوئنٹن رابنز لاس ویگس فائرنگ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ سمانتھا کے دو دوست بھی اس واقعے میں مارے گئے۔ ایک بار پھر سمانتھا راس کے الفاظ۔
I'm angry. I want to scream. I want to cry. I just want to sleep. I haven't been able to sleep very much.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت نالا ہوں، میں چیخنا چلانا چاہتی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں مگر میں سو نہیں پائی ہوں۔ میں ہوٹل مینڈالے بے کو دیکھتی ہوں اور دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ حملہور مر چکا ہے۔ سمانتھا شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اس کانسرٹ کے لیے ٹکٹیں لے رکھی تھیں لیکن بچوں کی ناسازی طبیعت کے سبب جا نہیں سکی تھیں۔ آرمینڈو گونزلیز کیلیفورنیا سے یہاں پہنچے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تم کو راحت دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں کو سکون چاہیے ہے۔ لاس ویگس جہاں پولیس صرف دھوکہ بازوں کو تلاشیا کرتی تھی، اب وہ یہاں اسلحہ تلاش کر رہی ہے۔ ہوٹل میں آنے والے مہمانوں کو دو روز سے اسکینر سے گزارا جا رہا ہے اور پولیس گولف کلب بیگز کی بھی تلاشی لے رہی ہے کہ اس میں اسلحہ نہ ہو۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسٹیفن پیڈوک کس طرح 23 بندوقیں اپنے ہوٹل کے کمرے تک لے جانے میں کامیاب ہوا۔ لاس ویگس پولیس کے سربراہ جو لومبارڈو نے کہا ہے کہ حملہ آور اسٹیفن پیڈوک کو جاننے والے ہر شخص سے وہ ملنا چاہیں گے تاکہ اس حملے کے محرکات تک پہنچ سکیں۔ شیرف لومبارڈو کے بقول وہ اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ جس بڑی مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد پیڈوک نے اپنی کار میں جمع کر رکھا تھا، انہیں اس پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے کہ پیڈوک نے یہ قتل عام اپنے طور پر کیا ہو۔
Maybe he's a super guy. Maybe he superhero, not a hero. Super, you know, I won't use the word.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں فرض کرنا ہوتی ہیں۔ اسے کسی لمحے ضرور مدد کی ضرورت رہی ہوگی اور ہم اس سوال کا جواب چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سپر مین ہو، سپر ہیرو ہو، بلکہ میں اس کے لیے لفظ ہیرو استعمال نہیں کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے تئیں سب کچھ کر رہا ہو، لیکن میرے لیے اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ اتوار کی رات اسٹیفن پیڈوک نے ایک میوزک کانسرٹ دیکھنے والے مجمع پر ہوٹل کی 32 منزل سے فائرنگ کر کے 58 افراد کو ہلاک اور سینکڑوں افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ پولیس افسر لومبارڈو نے اب تک کی تحقیقات میں سامنے آنے والی چیزوں کی تفصیل نہیں بتائی۔ دوسری جانب حملہ آور اسٹیفن پیڈوک کی دوست میری لو ڈینلے کے وکیل نے کہا ہے کہ انہیں اس بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں ہے کہ پیڈوک کسی طرح کے تشدد کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو جاری ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس ویگس کا دورہ کیا اور وہاں مقتولین کے ورثاء اور زخمی ہونے والوں اور اعلی حکام سے ملاقات کی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلا تسکا ہوپ کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ ملانیا نے حملے میں زخمی ہونے والوں اور ان کے خاندانوں سے یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں ملاقاتیں کیں۔ صدر کہہ رہے تھے کہ بعض افراد بہت بری طرح زخمی ہیں اور وہ اتنے زخمی اس لیے ہوئے کہ وہ اس جگہ سے ہٹے نہیں تھے۔ وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں کو ارد گرد زمین پر گرتے دیکھ رہے تھے۔ یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ کچھ شہری دوسروں کی زندگیاں بچاتے بچاتے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں ہیدر میلٹن کے شوہر سونی بھی شامل تھے۔ وہ کہتی ہیں،
He just kind of wrapped his arms around me from behind and we started running.
میرے شوہر نے پیچھے سے آ کر مجھے باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور ہم دونوں نے مل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کو کمر میں گولیاں لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں زمین پر گر گئے۔ سب سے پہلے مدد کے لیے آنے والوں سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے مقامی قانون نافذ کرنے والوں کی جانب سے فوری رد عمل کی تعریف کی۔
The world is watching and you showed what professionalism is all about.
دنیا کی نظریں ہم پر جمی تھیں اور آپ نے ثابت کیا کہ پیشہ ورانہ طریقے سے کام کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ نے وقت کی رفتار کو شکست دی کیونکہ اس طرح کے کاموں میں گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں اور آپ صورتحال کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ مسٹر شیرف، آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عام شہری جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس مشکل کی گھڑی میں مدد کی، ان کے لیے صدر نے کہا، ٹیکسی ڈرائیوروں نے بہت عظمت کا ثبوت دیا۔ وہ لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وہ گاڑیوں سے نکلیں۔ وہ زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر گاڑیوں میں ڈال رہے تھے۔ اپنے اس باضابطہ خطاب میں صدر نے برائی کے خلاف امریکی شہریوں کی ہمت اور حوصلے کی تعریف کی۔
In the darkest moments, what shines most brightly is the goodness that thrives.
تاریک لمحوں میں جو چیز سب سے زیادہ چمکتی ہے وہ ہے اچھائی، جو ہمارے عوام کے دلوں میں پنپتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے حملہ آور کو بیمار اور دیوانہ قرار دیا۔ پولیس تاحال حملہ آور کے محرک کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے شہر لاس ویگس میں ایک بندوق بردار کے ہاتھوں ہلاکت خیز واقعے پر نفیسہ خود بھائی نے یورپ اور امریکہ کے مسلمان حلقوں سے ان کا رد عمل معلوم کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
ہم جہاں رنگ امریکہ کے لاس ویگس شہر میں ہونے والے ملک کے بدترین قتل عام کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں ایک بندوق بردار نے درجنوں افراد کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کیا۔ اور ہم آتے ہیں اس وقت عاطف توقیر کی طرف۔ ڈوئچے ویل کی نمائندگی کرتے ہیں جرمنی میں۔ عاطف توقیر، آپ بتائیے، آپ یورپ میں ہیں، جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان نے واقعہ کیا ہے تو اس کو دہشت گرد واقعہ کہا جاتا ہے۔ وہاں یورپ میں اس وقت کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو دہشت گردی کا واقعہ سمجھا جا رہا ہے یا یہ کہ کوئی ایک عام امریکن تھا جس نے یہ کام کیا؟
دیکھیے، دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے دہشت گردی کا ہی واقعہ ہے۔ جس سے بھی کسی شہر میں، کسی علاقے میں دہشت پھیل جائے، ظاہر ہے اس وقت آپ اگر لاس ویگس میں جائیں گے تو یہ دہشت محسوس کی جا سکے گی وہاں پر۔ جس بات یہ ہے کہ سیگریگیشن آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص مسلمان ہے تو جب ہی وہ دہشت گرد ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے اندر بھی اس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں جو انسانوں کو ہلاک کر کے اطمینان حاصل کرتے ہیں یا خود کو کسی ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اس کے لیے زیادہ بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو بھی تو مسلم کمیونٹی کو خاص طور پر، میرے خیال میں سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ اسے کھل کے اس کی مذمت کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، خصوصاً جیسے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کئی دفعہ، اسی طرح یورپ میں بھی، مسلمانوں کی طرف سے جب دہشت گردی کے واقعے کی مذمت آتی ہے تو وہ مشروط دکھائی دیتی ہے۔ اسلام کا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات سے۔ اسلام کی ایک پوری تاریخ ہے اور ظاہر ہے اسلام کی ایک ثقافت ہے اور صدیوں سے اسلام اور نان مسلم وہ آپس میں رہتے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی تازہ فینومینن ہے کہ ہم پچھلے 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑھوتی آتی جا رہی ہے جو انسانوں کو الگ الگ کر رہی ہے۔
ہم آتے ہیں کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کی سین اینٹونیو ٹیکسس میں صدر سروت حسین کی طرف۔ سروت صاحبہ، آپ بتائیے، جب ہماری کچھ ماہرین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلم کمیونٹی جو مغرب میں رہتی ہے ان کو مل کر اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے مسلم اداروں، اسلامک اداروں کی طرف سے کیا رد عمل دیکھا اس واقعے کے بعد؟
دیکھیں، مسلمانوں کا نام تو کسی صورت سے انہوں نے بیچ میں لانا ہی ہے نا۔ اگر وہ مارنے والا مسلمان نہیں تھا تو پھر اب یہ ہوا کہ بھی مسلمان کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم امریکنز ہیں، ہمارے فیلنگز وہی ہیں جو سارے امریکنز کے ہیں۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, مرڈر از اے مرڈر, تو اس کو ہم لے کے چلیں اس کے بجائے دیکھنے کے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, بائی پولر ڈس آرڈر تھا اور یہ تھا, سارے ڈیفینیشنز کے ساتھ ہم آ سکتے ہیں, لیکن ان سمپل لینگویج, ایک سادہ زبان میں, یہ ٹیررزم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
ہمارے ساتھ ہی کیئر کی سین اینٹونیو ٹیکسس میں صدر سروت حسین اور
عاطف توقیر ڈوئچے ویل کی نمائندگی کرتے ہیں جرمنی میں.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کل واضح الفاظ میں تردید کی کہ وہ وزارت خارجہ کا عہدہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اس نیوز کانفرنس کے بعد صدر ٹرمپ نے بھی وزیر خارجہ ٹیلرسن پر اعتماد کا اظہار کیا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
صدر ٹرمپ نے وزیر خارجہ ٹیلرسن پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. واضح ہے کہ کل بدھ کے روز وزیر خارجہ ٹیلرسن نے ان افواہوں کی سختی سے تردید کی تھی کہ وہ وزارت خارجہ کا منصب چھوڑ رہے ہیں.
I think it's the most important element of the article is to reaffirm my commitment to this role that President Trump's asked me to serve and to dispel with this notion that I have ever considered leaving.
ان کے علاوہ وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے بھی اس کی تردید کی تھی. دوسری طرف سینٹ میں امور خارجہ کی کمیٹی کے چیئرمین باب کروکر نے بھی وزیر خارجہ ٹیلرسن کی تعریف کی ہے.
He, from my perspective, is in an incredibly frustrating place where, as I watch, okay, and I can watch very closely on many occasions, I mean, you know, he ends up not being surprised.
میرے خیال میں نے ان کو بے حد قریب سے بارہا دیکھا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وزیر خارجہ ٹیلرسن کی بھرپور حمایت کی جانی چاہیے. کروکر نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ شمالی کوریا کے بارے میں عوامی سطح پر مزید سخت بیان دیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ڈسلیکسیا یعنی سیکھنے کی معذوری کے بارے میں بات کریں گے. سیکھنے کی معذوری کے شکار لوگ پڑھنے لکھنے, ہجے کرنے اور عبارت کو سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. انہیں حروف اور الفاظ کی آواز کو سمجھنے اور نمبر شمار کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے. امریکہ میں تعلیمی اعداد و شمار کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ملک میں انگریزی سیکھنے والے طلبہ میں سے 13.8% لوگ سیکھنے کی معذوری کے شکار ہیں. ان اعداد و شمار میں جسمانی اور سیکھنے کی معذوری دونوں ہی شامل ہیں. ڈسلیکسیا کی وجوہات کیا ہیں اس بارے میں تصدیق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. سنگاپور میں ڈسلیکسیا ایسوسی ایشن کی رکن درسگاہ ڈیس اکیڈمی کی نائب سربراہ سیلا شین کہتی ہیں کہ ڈسلیکسیا کا شکار ہر طالب علم مختلف ہوتا ہے. جن طالب علموں کو ہلکے انداز کا ڈسلیکسیا لاحق ہے ان کی کارکردگی پرائمری اسکول میں اچھی رہتی ہے, تاہم انہیں اعلیٰ درجے کی تعلیم میں مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. سیلا سیشن کا خیال ہے کہ ہر طالب علم کے لیے سبق ان کی استعداد کے مطابق تیار کیے جانے چاہیے, اور اس سلسلے میں ایسی تدریس زیادہ کارآمد رہتی ہے جس میں انسان کی ایک سے زیادہ سینسز کو استعمال کیا جائے. میکسیکو میں انگریزی زبان کے پروگراموں سے وابستہ ماہر برینڈا برنالڈیز کہتی ہیں کہ ایک سے زیادہ سینسز کے استعمال سے دی جانے والی تدریس میں بصری, سماعتی اور عضلاتی طریقوں کا استعمال شامل ہے. عضلاتی حس کے طریقے میں طالب علموں کا حرکت کرنا, کھیلنا یا ایکٹ کرنا شامل ہوتا ہے. برینڈا کا خیال ہے کہ اس انداز کی تدریس کے ذریعے تصاویر یا پھر متحرک ٹائلوں کے استعمال سے الفاظ یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. برینڈا کا مشورہ ہے کہ ایسی کیفیت کے شکار طالب علموں کو ٹیکنالوجی سے مدد لینی چاہیے. جن طالب علموں کو پڑھنے اور لکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے انہیں نوٹس لینے کے لیے وائس ریکارڈ کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس مقصد کے لیے مختلف ایپس بھی موجود ہیں. ان کو الفاظ یاد کرنے میں مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. سیکھنے کی معذوری کسی مخصوص زبان سے وابستہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک زبان سیکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے, اسے کسی بھی دوسری زبان سیکھنے میں بھی ویسے ہی مشکل پیش آئے گی.
تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ امیر لوگوں میں ڈسلیکسیا یعنی سیکھنے کی معذوری کے امکانات غریب لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے کے اراکین پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ قبائلی علاقوں کو صوبے خیبر پختونخواہ میں ضم کیا جائے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یعنی فاٹا کے قانون سازوں نے فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے منظور کردہ سفارشات پر عمل درآمد میں تاخیر پر جمعرات کو پارلیمان کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔ فاٹا سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے رکن شاہ جی گل افریدی نے اس موقع پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فاٹا کے عوام کی خواہش ہے کہ فاٹا کے لیے مجوزہ اصلاحات پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔
وہ تین ڈیمانڈ ہے ہمارے۔ ایک ڈیمانڈ ہمارا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ایکسٹینشن، اور دوسرا ڈیمانڈ ہمارا ہے 2018 میں صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہونا۔ مرجر آٹومیٹکلی مرجر ہو جائے گا جب 2018 میں صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو۔ تیسرا ریفارمز میں جو کیبینہ نے منظوری دیا ہے، اس ریفارمز میں ہمارے لیے ریکمینڈ کیا گیا 3% این ایف سی ایوارڈ میں، وہ حق ہمیں چاہیے جو کیبینہ نے منظوری دیا۔ آن و آن وہی کچھ چاہیے جو اس پارلیمنٹ میں پیش ہوا، اس کیبینہ نے منظوری دی، اس حکومت نے ریفارم بنائے، وہی کچھ ہم چاہتے ہیں، مگر عمل درآمد چاہتے ہیں۔
گل افریدی نے کہا کہ چونکہ ابھی تک حکومت نے فاٹا اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے کسی واضح لائحہ عمل کا اعلان نہیں کیا ہے، اس لیے وہ اپنے مطالبات کے حق میں اسلام آباد کی طرف 9 اکتوبر کو مارچ کریں گے، اور ان کے بقول اس مارچ میں فاٹا سے تعلق رکھنے والے افراد اور کئی سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی شرکت کریں گے۔ اگرچہ حکومت کی طرف سے ابھی تک اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے اعلان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم فاٹا اصلاحات کی سفارشات مرتب کرنے والی کمیٹی میں شامل سرتاج عزیز نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ بات یہ نہیں، یہ سارے مطالبات تو ہماری رپورٹ میں موجود ہیں، اینڈ دے آر بیسیکلی اپروڈ پروجیکٹس، لیکن امپلیمنٹیشن کے لیے وہ ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں۔
لیکن کیا جو مرجر کی بات وہ کر رہے ہیں اور
مرجر تو فیصلہ ہو چکا ہے پرنسپل، لیکن ٹائمنگ کی بات ہے نا، جو ریکمنڈیشن ہے وہ گریجول ہے ود ان 5 ایئرز۔
تاہم سرتاج عزیز نے کہا کہ ان تمام سفارشات پر مرحلہ وار طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک قومی وسائل کی تقسیم سے متعلق این ایف سی ایوارڈ کا 3% فاٹا کے لیے مختص کرنے کی بات ہے، تو ان کے بقول اس کے لیے چاروں صوبوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے مکینوں کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کو ملک کے دیگر علاقوں کے مساوی حقوق دے کر انہیں مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے فاٹا کو خیبر پختونخوا صوبے میں شامل کیا جائے۔ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، اور ان کے بقول فاٹا اصلاحات کے لیے سفارشات مرتب کرنے والی کمیٹی بھی فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کرنے کی سفارش کر چکی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس تجویز پر مرحلہ وار طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے گزشتہ ماہ کے اوائل میں ملک کے قبائلی علاقوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ایک عبوری انتظامی لائحہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی تھی، اور حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس عبوری عرصے میں فاٹا میں دورست اصلاحات کو عملی شکل دی جائے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی نے حال ہی میں منظور ہونے والے انتخابی اصلاحات کے بل میں کاغذات نامزدگی کے فارم میں ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں ہونے والی تبدیلی کو ختم کرتے ہوئے اس شے کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں بحال کرنے کے ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ انتخابی اصلاحات کے ایکٹ 2017 میں ترمیم کا مجوزہ بل وزیر قانون زاہد حامد نے جمعرات کو قومی اسمبلی میں پیش کیا، جس میں کاغذات نامزدگی کے فارم کے حلف نامے کے متن کو اصل حالت میں بحال کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ اس قانون کے مطابق ملک میں کسی بھی انتخاب میں حصہ لینے والے مسلمان امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ختم نبوت سے متعلق حلف نامہ بھی جمع کرانے کے پابند تھے۔ انتخابی اصلاحات کے گزشتہ ہفتے منظور کیے جانے والے ترمیمی قانون میں نامزدگی سے متعلق نئے فارم میں اوتھ یعنی حلف کو ڈکلیئر کے لفظ سے تبدیل کر دیا گیا تھا، جس پر حزب اختلاف نے مطالبہ کیا تھا کہ فارم کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے، جبکہ ملک کے مذہبی حلقوں کی طرف سے اس فارم کو اپنی اصل حالت میں برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ پاکستان میں آئینی ترمیم کے مسئلے پر حزب مخالف کی سیاسی جماعتیں بدستور احتجاج کر رہی ہیں۔ یہ ترمیمی بل پارلیمنٹ نے منظور کر لیا ہے۔ لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین وسطی پنجاب کے صدر قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں نواز شریف مسلسل عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں، جس پر عدالت کو نوٹس لینا چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ ایک شخص کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی ہے، ایک نا اہل شخص کس طرح پارٹی صدر بن سکتا ہے؟
ایسا متنازع قانون جو ایک فرد کے لیے کے مفاد کے لیے ہے، اس کا پاس کیا جانا وہ بھی عدالتی نظام کے اوپر دھبا بن گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کو جس پرسپشن سے لیا وہ یہی ہے کہ ایک فرد کے لیے فائدے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا، اس لیجسلیشن کے ذریعے جو کام کیا گیا ہے وہ عدلیہ کے اوپر سخت قسم کا ایک دھبا لگایا گیا ہے، ان کو دھچکا دیا گیا۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر عوار کہتے ہیں جو شخص پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہو سکتا فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ نون لیگ نے نا اہلی والی ترمیم کر کے آئین کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بابر عوار نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کی عدلیہ اور فوج سے لڑنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف اور ان کی پوری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ایک آئینی ادارہ آئین توڑ دے۔
جو شخص پارلیمنٹ کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جو شخص پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا سکتا، اس کو کیسے یہ اختیار مل سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کرے؟ اس کی پاکستان تحریک انصاف ہر طریقے سے مزاحمت کرے گی۔ ہم پورے ملک میں عوام کی عدالت بھی لگائیں گے۔
امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص آئین کی شک 62-63 پر پورا نہیں اترتا وہ پارٹی صدر کیسے رہ سکتا ہے؟ قانون سازی قوم کے لیے ہونی چاہیے، فرد واحد کے لیے نہیں۔
پاکستان کا مستقبل صرف اور صرف جمہوریت ہی سے وابستہ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو راستہ خود حکمران ٹولے نے اختیار کیا ہے، ٹکراؤ کا راستہ، تناؤ کا راستہ، اداروں اور ان کے فیصلوں کو بلڈوز کرنے کا راستہ، تو اس سچویشن میں اگر کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی حکمران ٹولے پر ہوگی۔
قانون میں ترمیم پر پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا جس کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خواتین کی چوٹیاں کاٹنے کے کئی واقعات سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ پولیس ابھی تک مجرموں کا سراغ نہیں لگا سکی ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اس رپورٹ میں۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں خواتین کی چوٹیاں کاٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات سے خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتے کے دوران نامعلوم حملہ آوروں نے کم سے کم 1.5 درجن لڑکیوں اور خواتین کی چوٹیاں کاٹیں، جس کے بعد کئی علاقوں میں خواتین نے تنہا گھروں سے نکلنا ہی بند کر دیا ہے۔ ان واقعات کے خلاف دارالحکومت سرینگر میں جہاں تازہ حملے میں شہر کے سعدپورہ علاقے میں 6ٹی جماعت کی ایک طالبہ ماریا فیاض کی چوٹی کاٹی گئی تھی، لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ اس طرح کے مظاہرے ریاست کے کئی دوسرے علاقوں میں بھی کیے گئے۔ اس سے پہلے ریاست کے جموں صوبے کی چناب وادی میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے تھے، جس کے بعد حکام نے کم سے کم 2 اضلاع میں پولیس کی اجازت کے بغیر اجنبیوں، بالخصوص غیر ریاستی پھیرے والوں، عطر فروشوں، مزدوروں اور بھکاریوں کے داخلے پر 2 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ پولیس نے ان پر اثرار واقعات سے لوگوں میں پیدا ہونے والی بے چینی کے پیش نظر اور مزید واقعات روکنے کے لیے تمام اضلاع میں 24 گھنٹے فعال رہنے والی ہیلپ لائنز قائم کر دی ہیں، اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے کسی واقعے کی صورت میں یا علاقے میں مشتبہ افراد کی موجودگی کی اطلاع فوری طور پر ہیلپ لائنز کو دیں۔ تاہم انسپکٹر جنرل آف پولیس منیر احمد خان نے شکایت کی ہے کہ متاثرہ خواتین پولیس کے سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاحال کسی بھی متاثرہ خاتون یا لڑکی نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے اور نہ اپنا بیان قلمبند کرایا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا، ہم تحقیقات کریں تو کس چیز کی؟ پولیس نے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی ہدایت پر اب تک کے واقعات کی تحقیقات کرنے کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا ہے کہ ان تمام واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے گی اور قصور واروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ حزب مخالف کی بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے خواتین کی چوٹیاں کاٹنے کے واقعات میں اضافے پر شدید فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اسے روکنے میں بری طرح ناکام ہے۔ دوسری جانب استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں اور ہم خیال سماجی، تاجر اور سول سوسائٹی گروپس کا اصرار ہے کہ کشمیری خواتین میں خوف و ہراس پیدا کرنے اور ان کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالنے کے پیچھے بھارتی مسلح افواج اور دوسری ایجنسیز کا ہاتھ ہے۔ بدھ کے روز سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کے باہر ایک مظاہرے کے دوران شرکا نے جو کتبے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے ان پر لکھی عبارات اور نعرے اسی طرح کے الزامات کی عکاسی کر رہے تھے۔ عہدیداروں نے ان الزامات کو بےہودہ قرار دیتے ہوئے ان جماعتوں پر صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے اور اس کی آڑ میں لوگوں میں پولیس اور دوسرے حفاظت دستوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کا جوابی الزام لگایا ہے۔ پولیس نے زلف تراشی کے واقعات کو ہسٹیریا یا کسی نفسیاتی بیماری سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ بعض ڈاکٹروں نے اس مفروضے کی تائید کی ہے۔ بعض متاثرین کے رشتہ داروں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ چوٹیاں کاٹنے والوں نے پہلے ان پر کسی خاص چیز کا سپرے کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گئیں، اور جب انہیں ہوش آیا تو ان کی چوٹی کاٹی جا چکی تھی۔ تاہم دو یا تین واقعات کے متعلق بتایا گیا ہے کہ پراسرار حملہ آور اس تیزی کے ساتھ چوٹیاں کاٹ کر فرار ہو گئے کہ انہیں سنبھلنے یا مزاحمت کا موقع ہی نہیں ملا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کے مہاجرین کو آنے والے سرد موسم میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا ان کی امداد کے لیے مزید فنڈز درکار ہوں گے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام اور عراق کے تقریباً 15 ملین پناہ گزین اور اندرونی طور پر بے گھر افراد 6 مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان میں سے تقریباً 4 ملین افراد آنے والے سخت سرد موسم کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ ان کے پاس ضرورت کا سامان موجود نہیں اور وہ سخت خطرے سے دوچار ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ہر 4 میں سے ایک شخص تک ہی مطلوبہ مدد پہنچ پائے گی۔ آنے والے سخت سرد موسم، برف باری اور تیز بارشوں سے بچاؤ کے لیے درکار 245 ملین ڈالرز میں سے UNHCR کو ابھی 1/4 ہی موصول ہو پایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے افراد ابھی بھی خیموں میں رہ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے یعنی UNHCR کے ترجمان اندریج مہچج کے مطابق شدید موسم سے بچاؤ کے لیے رقم کی ضرورت ہے جو کہ بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے خود کوئی بندوبست کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں۔
You can easily imagine what people are willing to resort to. We are talking here about possibility of child labor.
آپ آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے لوگ کام کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ہم تو بچوں سے بیگار کرانے سے متعلق امکان کی بات کر رہے ہیں، اور ہم تو خواتین کو زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے جائز ناجائز کاموں پر مجبور کیے جانے کے امکان کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایسے امکانات کی جس میں اپنے خاندان کے بچاؤ کے لیے مجبوراً کوئی کام کرنا پڑے۔ ہم کم عمری میں شادی کے خطرے سے متعلق بھی بات کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ UNHCR کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے سرد موسم میں پناہ گزینوں اور ملک کے اندر ہی بے گھر ہونے والوں کو نقد رقم فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں کے لیے ضروری اشیاء، خیموں کی مرمت اور کیمپوں میں پانی کی بہتر نکاسی پر بھی کام کیا جائے گا۔ ان 6 ملکوں میں سردیوں کے موسم کی مدد میں فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن آدھی مدد یقینی طور پر نقد رقم ہی ہوگی، کیونکہ UNHCR کے مطابق اس رقم کو پناہ گزین اور بے گھر افراد اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق خرچ کر سکیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ابھی بھی فعال طور پر یہ چھان بین کر رہی ہے کہ آیا سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم میں شامل افراد نے انتخاب پر اثر انداز ہونے کے لیے روس کے ساتھ کوئی ساز باز کی تھی۔ سینٹ میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل باؤمن کی اطلاع کے مطابق کمیٹی کے چیئرمین اور کلیدی ڈیموکریٹ کا کہنا ہے کہ روس کی جارحانہ دخل اندازی کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے اور امریکہ کی تمام ریاستوں کو اس بارے میں باخبر ہونا چاہیے۔ رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں بہجت چلانی سے۔
امریکی سینٹ میں روس کے بارے میں چھان بین کرنے والی کمیٹی کی قیادت کرنے والے سینیٹر نے صدارتی مہم کے دوران صدر کے اندرونی حلقے کے بارے میں بدھ کے روز کوئی چونکا دینے والے انکشافات تو نہیں کیے، لیکن ان کا کہنا ہے
The issue of collusion is still open. We have more work to do as it relates to collusion, but we're developing a clear picture of what happened.
انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ریپبلکن سینیٹر رچرڈ بر کہتے ہیں کہ ساز باز اور سازش کرنے کا معاملہ بدستور زیر تفتیش ہے۔ ہمیں اس بارے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا تعلق ساز باز سے ہے، اور جو کچھ ہوا ہم اس کی ایک واضح شکل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم تقریباً 100 شہادتوں سے انٹرویو کرنے اور تقریباً 100,000 دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی نے اپنے کچھ نتائج کا انکشاف کیا ہے۔
The Russian active measures efforts did not end on election day 2016.
انٹیلیجنس کمیٹی میں شامل ڈیموکریٹ سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں کہ روس کے فعال اقدامات اور کارروائی 2016 میں ہونے والے انتخاب کے دن پر ہی ختم نہیں ہو گئی، اور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر رچرڈ بر کہتے ہیں
What I will confirm is that the Russian intelligence service is determined, clever, and I recommend that every campaign and every election
سینیٹر رچرڈ بر کے مطابق وہ یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ روس کی انٹیلیجنس سروس پر عزم اور ہوشیار ہے، اور ان کی تجویز یہ ہے کہ مہم میں شامل ہر فرد اور ہر انتخابی عہدیدار اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے۔ امریکہ کے تفتیش کار سمجھتے ہیں کہ روسی ہیکروں نے امریکہ کی تقریباً 2 درجن ریاستوں میں ووٹنگ کے نظام میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ممکن ہے گزشتہ برس ہیکرز کو اس سلسلے میں کامیابی نہ ہوئی ہو۔ سینیٹر رچرڈ بر کہتے ہیں
We can certifiably say that no vote totals were affected.
سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر رچرڈ بر کہتے ہیں کہ ہم یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ووٹوں کی گنتی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا، لیکن خطرہ بدستور موجود ہے کیونکہ 2 امریکی ریاستوں میں کچھ ہفتوں میں انتخاب ہونے والے ہیں، جبکہ درمیانی مدت کے انتخابات کا انعقاد آئندہ سال ہوگا۔ انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن ڈیموکریٹ سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں کہ آپ 2 یا 3 ریاستوں کو چن سکتے ہیں اور ان میں 2 یا 3 حلقوں پر اثر انداز ہوتے ہوئے انتخابی نتائج میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ روس کی طرف سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کو گمراہ کن معلومات دینے اور انتشار پھیلانے سے متعلق بھی معلوم ہوا ہے۔
I was concerned at first that some of these social media platform companies did not take this threat seriously enough.
سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں کہ مجھے پہلے یہ تشویش ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بعض کمپنیاں اس خطرے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے اب اس خطرے کی شناخت کر لی ہے اور ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔ انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر بر کا کہنا ہے کہ روس گزشتہ سال کے انتخاب میں ہر سطح پر انتشار پھیلانے میں کافی حد تک کامیاب رہا، اور کیا کرملن کو ایسا کرنے میں ٹرمپ کی انتخابی مہم کی طرف سے مدد ملی، اسی بارے میں چھان بین کی جا رہی ہے، لیکن اس تفتیش کے مکمل ہونے کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ ابھی سامنے نہیں ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی نائب صدر مائک پینس نے حال ہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ کہا کہ صدر ٹرمپ کے تحت امریکہ نے انسانی حقوق کے نصب العین سے خود کو مضبوطی سے وابستہ کر رکھا ہے، اس لیے کہ ہم نے امن برقرار رکھنے کا عہد کر رکھا ہے۔ نائب صدر پینس کے الفاظ سے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل یا یو این ایچ آر سی میں درکار اصلاحات کے لیے تجویز اجاگر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ اپنے منشور کے تحت اس بات کا پابند ہے کہ وہ سبھی کے لیے انسانی حقوق بنیادی آزادیوں کے احترام کے فروغ اور حوصلہ افزائی کی خاطر بین الاقوامی تعاون کو آگے بڑھائے. ان کے الفاظ:
As we look at the membership of the council today, we see nations that betray these timeless principles upon which this institution was founded.
جب ہم اس وقت کونسل کی رکنیت کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر ایسی اقوام پر پڑتی ہے جو وقت سے ماورا ان اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے جن پر اس ادارے کی بنیاد ہے. اس وقت انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل صحیح معنوں میں دنیا میں انسانی حقوق کی بدترین طور پر خلاف ورزی کرنے والوں کو متوجہ کرتی ہے اور انہیں خوش آمدید کہتی ہے. نائب صدر پینس نے اس جانب توجہ دلائی کہ کیوبا کونسل کا رکن ہے باوجود کہ جبر و استبداد کے معاملے میں اس کا ریکارڈ آیا ہے. ایک اور رکن وینزویلا جمہوریت کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور اپنی حکومت کے سیاسی مخالفین کو پابند سلاسل کرتا ہے. نائب صدر پینس نے اسرائیل کے بارے میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل کے ایجنڈے میں اصلاح کے لیے بھی کہا ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ یہ واحد ملک ہے جس کے لیے ایک خاص ایجنڈا مخصوص کیا گیا ہے. انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل میں اصلاح کے لیے اپنی اپیل کے علاوہ نائب صدر پینس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور تمام اقوام سے کہا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عملاً جرأت اور اعتماد کے ساتھ کارروائی کریں. خاص طور پر انہوں نے برما کی سیکیورٹی فورسز پر زور دیا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جبر و استبداد بند کریں جس کی وجہ سے وہ لاکھوں کی تعداد میں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے جلد از جلد کارروائی کرے. نائب صدر پینس نے کہا کہ اپنی کوششوں اور اس ادارے میں اصلاح کے ذریعے آواز بلند کرنے کے لیے مزید جرأت کے ذریعے اور جب کبھی اور جہاں کہیں بھی بے گناہ لوگوں کے ناقابل تنسیخ حقوق اور عالمی امن کو خطرہ ہو ہم جیسا کہ ہمارے صدر نے کہا ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک زیادہ محفوظ اور پرامن مستقبل تشکیل دیں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں جو کہ روایتی طور پر ایک قدامت پسند صوبہ ہے لڑکیوں اور خواتین کی جانب سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ایک غیر معمولی بات خیال کی جاتی ہے. ضلع سواس سے تعلق رکھنے والی ایک کم عمر طالبہ حدیقہ بشیر کم سن لڑکیوں کی شادی کے خلاف شعور اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. حدیقہ بشیر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کی.
میرے ذہن میں یہ بات جو تھی میری ایک فرینڈ تھی جو 7 سال کی تھی اس کی شادی ہو رہی تھی. ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ گڈا گڈی کی شادی ہے اور جب بعد میں ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اسکول آئے گی لیکن وہ اسکول نہیں آئی. فرینڈز نے سوچا کہ ہم اس کے لیے پارٹی رکھتے تو ہم نے ایک پارٹی رکھی اسکول میں اور اس کو بلایا اور وہ آئی. ہم پارٹی کو انجوائے کر رہے تھے اور وہ جو تھی سائڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی. تو میں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے بولا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ مجھے بجلی کے تار سے مارتے ہیں اور اس کے وجود پر زخم پیتے. تو وہ رو رہی تھی لیکن ہم بہت چھوٹے تھے. میں اس وقت بہت خفا ہوئی اور کچھ نہیں کر پا سکی اس کے لیے.
حدیقہ کا کہنا تھا کہ اس کے بعد میرے لیے بھی رشتہ آیا لیکن میں اس رشتے سے راضی نہیں تھی.
اس کے بعد جو تھا میرے لیے ایک رشتہ ہے. دادا اور دادی سب راضی تھے, میرے ابو بھی راضی تھے اور میری فیملی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ فیملی ہے لیکن ان کی مائنڈ سیٹ اپ یہاں کی سب لوگوں کی یہ ہے کہ جب لڑکی 11-12 سال کی ہو جائے تو اس کی شادی کروانی چاہیے. تو میں بھی اس وقت 11 سال کی تھی اور میری دادی اور سب نے کہا کہ ہاں بس اس کی رشتہ جو ہے کروا لو. تو پھر اس کے بعد میرے انکل نے میری فیملی کو کنوینس کیا اور پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ ہاں جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ غلط ہیں.
ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین اپنی ذات کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، مگر تعلیم اور شعور کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔
لڑکیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو عورتیں ہیں یہاں پہ، تو یہ ہے کہ ان کو اپنی حقوق کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جب میں جاتی ہوں، میں ان کے ساتھ سیشن رہتی ہوں، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہاں اچھا حدیقہ، ہمارے اتنی حقوق بھی ہیں۔
حدیقہ کا کہنا تھا کہ جب سے میں نے یہ مہم شروع کی ہے، مجھے دھمکیاں بھی ملی، یہاں تک کہ ہمیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا۔
جی، مجھے دو بار جو ہے ملے ہیں، اور ہم ایون اپنے گھر سے بھی گئے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں خواتین کو کسی موقع کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور اپنے لیے خود آگے بڑھنا چاہیے۔ حدیقہ نے چائلڈ میرج بل کے حوالے سے کہا کہ حکومت کے ساتھ اس بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔
چائلڈ میرج کا جو بل ہے وہ ابھی اس پر ہم جو ہیں وہ ڈرافٹ میں ہیں، لیکن اس کی جو ہم یہ جو 16 سال لڑکی کا ہے اور 18 سال لڑکے کا ہے، تو اس میں ہم جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے ساتھ ملیں گے، اور جو اور ملتے بھی ہیں، ابھی ہمارے کچھ میٹنگز ہوئے بھی ہیں۔ تو ہم جو لڑکی کی جو عمر ہے 18 سال ہو جائے، اور اس سے جو جرمانہ ہے اس کو اور زیادہ بڑھانے کا ان سے بات کریں گے کہ اور بڑھ جائے، اور کوئی میکینزم اس کے لیے بن جائے کہ ایک چائلڈ میرج پروٹیکشن آفیسر اس کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ پر ہوں، کہ جہاں بھی چائلڈ میرج ہوں اور وہاں پہ جلدی سے وہ اس کی جو جلدی اس پر کیس کر لے، کہ جو اس میں نکاح خواہ والدین اور جو بھی ہوں ان کو پکڑے۔
گزشتہ سال حدیقہ بشیر کو امریکہ کے مایا ناز باکسر محمد علی سے منسوب ہیومینٹیرین ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اسی سال انہیں ایک اور بین الاقوامی اعزاز دیا گیا۔ انہیں اب ایشیائی ممالک کی خواتین کے حقوق کے لیے اعزازی سفارتکار کا ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آئس لینڈ میں ٹربائنیں چلانے کے لیے زمین سے حاصل کردہ بھاپ استعمال ہوتی ہے، اس عمل کے دوران ضمناً کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے آئس لینڈ کی یوٹیلیٹی کمپنی ریکیاویک انرجی نے کارب فکس نامی ایک منصوبہ شروع کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیسے الگ کر کے ہمیشہ کے لیے زیر زمین ذخیرہ کیا جائے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ ایڈا ایرا ڈوٹیئر کا کہنا تھا، بنیادی طور پر جو ہم کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو قدرتی طور پر ہوتا ہے، ہم نے صرف اس کی نقل کرتے ہوئے اس کی رفتار بڑھا دی ہے۔ ہیلی شائیڈی پاور پلانٹ ایک سوئے ہوئے آتش فشاں کے اوپر بنایا گیا ہے، جس کی انتہائی گہرائی میں ابھی تک لاوا پک رہا ہے، جس سے بھاپ پیدا ہوتی ہے جو کہ مفت توانائی کا ایک مسلسل ذریعہ ہے، لیکن اس بھاپ میں زہریلی گیسیں بشمول کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کے مطابق فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے کیے جانے والے مشاہدات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہیلی شائیڈی پاور پلانٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کر کے پانی کے ساتھ ملا کر زیر زمین چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ ایڈا ایرا ڈوٹیئر کا کہنا تھا، اس حل ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کو 2 سے 3 کلومیٹر گہرائی میں سنگ سیاہ کہلائی جانے والی باریک ذرات پر مشتمل آتش فشانی عمل سے بنی بہت بہت قدیم سیاہی مائل چٹان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ اور سنگ سیاہ میں ایک قدرتی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، جس سے 1 یا 2 سال میں کاربن ڈائی آکسائڈ پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب ایک دفعہ یہ پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ لاکھوں سال تک اسی حالت میں رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنے کا کوئی سستا طریقہ ہاتھ آ جائے تو پھر امریکہ، بھارت اور جنوبی امریکہ کے ساتھ لگنے والی شمال مغربی بحر الکاہل کی تہہ اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ فن بوگی آسکرسن،
دی اوشن فلور از بسالٹک
اس سمندر کی تہہ سیاہ مرمری ہیں، اور اگر ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی دریافت کر لیں جس سے اس محلول کو سمندر کی تہہ کے اندر چھوڑا جا سکے، تو پھر ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ذخیرہ کرنے کے وسیع امکانات ہوں گے۔ توانائی سے متعلق بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اپنے ختم ہوتے تیل کے ذخیروں سے تیل پیدا کرنے والے ممالک جتنا ممکن ہو سکا اتنا تیل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس لیے آئندہ عشروں میں کاربن گیس کو قابو میں کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجیوں کا خاصا بڑا کردار ہوگا۔ سن 2014 میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا عالمی سطح پر سالانہ اخراج 1,000 ارب ٹن تھا، تاہم ابھی تک صرف 27 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کو قابو میں کر کے ذخیرہ کیا جا سکا ہے، جو کہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گل رخ، اور انجینئر آڈیس ریگس۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔